یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
بدھ 18 سپتمبر، بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین کے ساتھ آسیہ انصر کا سلام۔ پنجاب کے ضلع قصور کی تحصیل چونیا میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل کے واقعات، روک تھام کیسے ہو؟ حکومتی اہلکار بولی،
یونین کاؤنسل لیول تک، گراس روٹ لیول تک آگاہی پہنچانے کی ضرورت ہے۔ کمیونٹی لیڈرز کو انوالو کر کے ان تک آگاہی پہنچانے کی ضرورت ہے۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 4 اگست کے بعد سیکیورٹی لاک ڈاؤن کے بعد سے طالب علموں کو مسلسل پریشانیاں درپیش ہیں۔
گھر پہ ہی جو ایکسٹرا پڑھائی کی، پھر بھی اس میں گائیڈنس کی ضرورت پڑی۔ اس کے بعد جب مطلب ٹیچرز بھی اویلیبل نہیں تھے، تو پھر آہستہ آہستہ سے ان سے بھی کمیونیکیشن بھی ختم ہو گیا تھا۔
ان موضوعات پر تفصیل بات ہوگی، پہلے اہم خبریں ساتھ سہیل سے۔
صوبہ پنجاب کی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ ضلع قصور کی تحصیل چونیا میں جس 8 سالہ بچے فیضان کی لاش منگل کو برآمد ہوئی تھی، اسے قتل کرنے سے قبل جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر بچوں کے مبینہ طور پر اغوا کرنے کے بعد ہلاک کیے جانے کے واقعات پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ قومی احتساب بیورو نے حزب اختلاف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما خورشید شاہ کو آمدن سے زیادہ اثاثوں کے مقدمے میں گرفتار کر لیا ہے۔ خورشید شاہ پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی آمدن سے زیادہ اثاثے بنائے ہیں، جن میں پیٹرول پمپ کے علاوہ مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بنگلوں کی تعمیر اور ہوٹلز کے علاوہ بے نامی کاروبار بھی شامل ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر مظاہرین اور فوجی اہلکاروں کے درمیان مبینہ تصادم کے بعد گرفتار ہونے والے پشتون تحفظ موومنٹ کے ممبران قومی اسمبلی محسن داوڑ اور علی وزیر کی طرف سے ضمانت کے لیے دائر درخواستیں منظور کرتے ہوئے ان کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ان کے ملک میں سنیچر کے روز ہونے والے حملے عالمی برادری کے لیے ایک حقیقی امتحان ہے کہ وہ عالمی امن کو نقصان پہنچانے والے ان واقعات سے کیسے نمٹتے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق محمد بن سلمان جلد ہی ایران کے ان حملوں میں ملوث ہونے کے شواہد پیش کریں گے، تاہم ایران متعدد بار ان الزامات کی تردید کر چکا ہے۔ بی بی سی کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں طالبان کے مرکزی مذاکرات کار شیر محمد عباس ستانکزئی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مذاکرات افغانستان میں امن کے لیے واحد راستہ ہیں۔ عباس ستانکزئی کا یہ بیان صدر ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات منسوخ کیے جانے کے ایک ہفتے بعد سامنے آیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے ساتھ سہیل سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق افغانستان میں حکومت کی حمایت یافتہ فورسز کے ہاتھوں عسکریت پسندوں کے مقابلے میں عام شہری زیادہ مارے گئے ہیں۔ اس پر آگے پروگرام میں بات کریں گے، اور اسرائیل میں رواں سال دوسری مرتبہ ہونے والے عام انتخابات پر بھی بات ہوگی، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضلع قصور کی تحصیل چونیا میں بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر ہلاک کرنے کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ جنسی زیادتی کا شکار ہونے کے بعد قتل ہونے والے بچے فیضان اور دیگر بچوں کے مبینہ طور پر اغوا کرنے کے بعد ہلاک کیے جانے کے واقعات کی تحقیقات کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ واقعے کی تفصیلات سنیے ہماری نامہ نگار ترہب اصغر سے۔
چونیا کے واقعے کی بات کریں تو 3 بچے جن کو اغوا کے بعد قتل کیا گیا، ان میں سے ایک بچہ فیضان جس کی لاش کی شناخت ہو گئی ہے، کیونکہ باقی 2 جو بچے تھے ان کی بقایا جات ہی صرف موجود تھیں اور جو لاشیں تھیں وہ شناخت کے قابل نہیں تھیں۔ جبکہ فیضان کے حوالے سے بات کریں تو ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو آئی ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بدفعلی کی گئی فیضان کے ساتھ، اور نہ صرف بدفعلی، اس کے بعد ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کے باعث ان کی گردن کی پچھلی ہڈی وہ ٹوٹی ہے، اور ٹوٹنے کے بعد سانس بند ہونے کے باعث اس بچے کی موت ہوئی ہے. نہ صرف اس وقت ہم فیضان کے گھر پہ موجود ہیں, فیضان کی والدہ سے کافی تفصیلی گفتگو بھی ہوئی ہماری اور وہ کافی زیادہ ناراض دکھائی دیں. انہوں نے بار بار اس بات کا شکوہ کیا کہ پولیس اور حکومت اگر بر وقت کوئی نہ کوئی اقدام اٹھا لیتے تو شاید آج فیضان میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہوتا. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی باتیں جو تھیں ان کے بارے میں بھی ہمیں تفصیل سے آگاہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ فیضان کا چھوٹا بھائی اس کے ساتھ تھا جبکہ وہ چند قدم فاصلے پر تھا, جس کے بعد جو ہے فیضان کو اغوا کر لیا گیا.
اسی 5 منٹ بعد اسی آن رولا پا دیتا ہے گا, بچے نے لبنا شروع کر دیتا ہے گا.
ہم نے 5 منٹ بعد شور کرنا شروع کر دیا اور بچے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. آدھے گھنٹے میں پولیس بھی آ گئی. بچہ باہر رات کے 1-2 بجے گیا تھا, اس سے پہلے بچہ نہیں گیا. انہوں نے بچے کو گھر لے جا کر مارا ہے اور پھر بوری میں ڈال کر پھینک دیا ہے.
سسٹم میں فیضان کے گھر کی چھت پہ موجود ہوں اور جہاں سے لاش ملی ہے وہ بالکل میرے پیچھے یہاں پہ قبرستان ہے اور یہاں پہ اس کی فیضان کی لاش یہاں سے برآمد کی ہے پولیس نے, اور یہ گھر سے چند قدم کے فاصلے پر ہے. پولیس کے حوالے سے بات کی جائے تو پولیس نے جو ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی تصدیق کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ہم نے تقریباً 4-5 لوگ جو ہیں ان کو حراست میں لیا ہے. نہ صرف یہ بلکہ فیضان کی والدہ نے یہ بھی بتایا ہے, پولیس نے ان کو یہ بتایا ہے کہ جو گاڑی جس میں فیضان کو لے کے جایا گیا ہے اس کی نمبر پلیٹ جو ہے وہ بھی پہچان لی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے آئی جی پنجاب کی بات کریں تو آئی جی پنجاب نے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او چونیا جو ہیں ان کو اس وقت معطل کر دیا. فی الوقت یہ معمہ ابھی تک حل نہیں ہو پایا کیونکہ قاتل نہیں ملے ہیں, لیکن فیضان کے گھر والوں کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت جلد از جلد قاتلوں تک پہنچ کر ان کو کیفر کردار تک پہنچائے.
نامہ نگار ترہب اصغر کچھ دیر قبل چونیا میں فیضان کے گھر پر موجود تھیں. گزشتہ سال پنجاب کے شہر قصور میں زینب کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد قتل کیے جانے کے بعد ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت نے منظم آگاہی مہم چلائی, مگر اب چونیا کا واقعہ سامنے آ گیا. کیا آگاہی کے وہ اقدامات ناکافی تھے؟ یہی جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب کی چیئر پرسن سارا احمد سے اور ان سے پوچھا کہ حکومتی سطح پر ان واقعات کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے گئے تھے.
یہ پچھلی دور حکومت میں ہوا تھا ڈیورنگ دیئر ٹینیور, تو آئی ایم شیور انہوں نے اقدامات اٹھائے ہوں گے اویئرنیس اینڈ وہ سب, لیکن وہ کچھ نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے وہ واقعات رکے بھی نہیں ہیں اور یہ کنٹینیو فارم میں ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری حکومت پریزنٹلی ایون چائلڈ پروٹیکشن بیورو بہت زیادہ پریشان ہے کہ ان کو کس طرح روکا جائے. ہم نے ایک چیز جو پریونشن کے لیے کی ہے نا آن دا پریونشن سائڈ, وہ ہے آگاہی مہم. ہم نے پورے پنجاب میں جو ہمارے بیوروز ہیں 8 ڈسٹرکٹس آف پنجاب وہاں ہم چلا رہے ہیں, اس کے سیمینار اسکولس کالجز میں وہاں تک بات پھیلائی جائے, بچوں میں اویئرنیس کی جائے کہ اگر ان کے ساتھ ایسا کچھ ہو تو دے شوڈ شاؤٹ اینڈ دے شوڈ اسکریم اینڈ ٹرائی ٹو انوالو ادرز رادر دین بینگ سائلنٹ آن دی ایشو. وی ہیو اے ہیلپ لائن وچ از 1121. یہ ہیلپ لائن اس لیے جو ہے وہ لانچ کی گئی تاکہ کوئی اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں انفارم کر دیا جائے.
تو سارا جو ہیلپ لائن کا آپ ذکر کر رہی ہیں تو آپ تھوڑا اس حوالے سے بتائیں گی کہ اب تک یہ ہیلپ لائن کے قیام کے بعد کیا لوگوں نے اس پر اپنی شکایات بھیجنا شروع کی ہیں؟
ہماری جب سے میں نے جوائن کیا تب سے 30 کیسز ہیں صرف لاہور میں جو ہم نے ایڈریس کیا ریگارڈنگ چائلڈ ابیوز اینڈ ریپ اینڈ آل دس, سو 30 دیٹس دی سٹیٹسٹکس دیٹ آئی کین پرووائیڈ یو. اینڈ پورے پنجاب میں اوور 50 کیسز ہیں جو ابھی ہیں ان دی لاسٹ 6 منتھس.
سارا یہ بتائیے گا کہ اب پنجاب کے نواحی علاقے چونیا میں بچوں کے ساتھ زیادتی کا واقعہ سامنے آیا ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آگاہی جو ہے وہ ان لوگوں تک جہاں تک پہنچنی چاہیے وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی, یا کیا وجہ ہے کہ یہ واقعہ سامنے آ رہے ہیں مسلسل؟
جی, ہمیں 6 منتھس ہی ہوئے ہیں دیٹ آئی ٹک چارج اور یہ آگاہی مہم سٹارٹ کی 4 منتھس ہوئے ہیں, سو آئی تھنک دس از اے ویری شارٹ ٹائم ٹو سی اینی آفٹر ایفیکٹ اور ریزلٹ. سو آئی وڈ لائک ٹو ریکویسٹ اینڈ اپیل ٹو دی پرائم منسٹر اینڈ دی چیف منسٹر Punjab that we should have child protection units in every district of Punjab, not just in 8 districts, because right now we are present in only 8 districts of Punjab.
گزشتہ سال قصور کی زینب کے سانحے کے بعد دیگر بچے اور بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل کے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون سازی بھی کی گئی تھی, مگر یہ واقعات جاری رہے, مزید واقعات نہ ہوں, آپ کیا سجیسٹ کریں گی؟
یونین کاؤنسل لیول تک, گراس روٹ لیول تک آگاہی پہنچانے کی ضرورت ہے, کمیونٹی لیڈرس کو انوالو کر کے ان تک آگاہی پہنچانے کی ضرورت ہے, تو یہ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ ہر شہر میں ہونے کی ضرورت ہے تاکہ یہ چیز ہمیشہ کے لیے ختم کی جا سکے.
یہ تھی پنجاب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئر پرسن سارا احمد. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی 4 طلبہ تنظیموں نے بلوچستان یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی اداروں میں طلبہ کی سیاسی اور تنظیمی سرگرمیوں پر پابندی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
جن طلبہ تنظیموں نے بلوچستان یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی اداروں میں سیاسی اور تنظیمی سرگرمیوں پر پابندی پر تشویش کا اظہار کیا ہے، ان میں پشتونخوا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے دونوں گروپوں کے علاوہ پشتون اسٹوڈنٹس فیڈریشن شامل ہیں۔ ان پابندیوں کے حوالے سے پی ایس او کے صوبائی صدر کبیر افغان کہتے ہیں کہ ان پابندیوں کا مقصد لوگوں کو اپنے سیاسی حقوق کی جدوجہد سے دستبردار کرانا ہے۔
خاص کر طلبہ تنظیمیں، ان کو ٹارگٹ کیا جائے، ان کا سیاسی شعور کا جو پیمانہ ہے وہ ختم کیا جائے، کیونکہ طلبہ تنظیموں نے اس صوبے کے اور خاص کر ملک کی سیاسی پارٹیوں کو انتہائی اہم اور باشعور قیادت فراہم کی ہے۔
ان پابندیوں پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے کمیشن کے عہدیدار آئی اے رحمان کا کہنا ہے
کہ اس سے زیادہ تباکن بات ہم نے دیکھی نہیں ہے کہ آپ کے ایف سی کا جو دفتر ہے وہ یونیورسٹی بلوچستان میں۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ترجمان عظیم کاکڑ کہتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ تعلیمی اداروں سے صرف انہار طالب علم نکلیں۔
حکومت بلوچستان تعلیم پر 1% کمپرومائز نہیں کرے گی۔ معیاری تعلیم شہریوں کو دینا یہ حکومت بلوچستان کی اولین ترجیح ہے۔
چاروں طلبہ تنظیموں کا مطالبہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں سیاسی اور تنظیمی سرگرمیوں پر پابندیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں حکومت کی حمایت یافتہ فورسز کے ہاتھوں عسکریت پسندوں کے مقابلے میں عام شہری زیادہ مارے گئے ہیں۔ بی بی سی نے افغانستان کے صوبہ فاریاب میں ان علاقوں تک رسائی حاصل کی جہاں عام شہری خطرے کی زد میں ہیں۔ فضائی حملوں میں مارے جانے والے افراد کے خاندانوں پر کیا بیت رہی ہے، سنیے نادیہ سلیمان سے۔ رپورٹ کا آغاز صوتی جھلک سے ہو رہا ہے۔
روزی غل اپنے گھر کے 6 افراد کی ہلاکت پر رو رہی ہیں۔ شمالی افغانستان کے ایک گاؤں میں ہونے والے فضائی حملے میں ان کے 2 بیٹے، بہو اور 3 پوتے پوتیاں ہلاک ہو گئے ہیں۔ مرنے والے افراد میں 1 سال کا پوتا بھی شامل تھا۔ روزی کہتی ہیں مٹی میں اٹی ہوئی چند چیزوں کے علاوہ ان کے خاندان میں اب کچھ نہیں بچا۔ وہ کہتی ہیں ان کا بیٹا تو ایک کسان تھا جس کے اب بس کپڑے رہ گئے ہیں۔
تمام بچوں کے اوپر مٹی تھی، میں نے اسے صاف کیا، وہ اپنی پشت پر تھے اور اکڑے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں اور منہ مٹی اور دھول سے بھرے ہوئے تھے، خون ان کی ناک سے بہ رہا تھا۔ میں نے اسے صاف کیا اور میں بہت روئی۔
اس دور افتادہ علاقے میں ہونے والے فضائی حملے میں 12 افراد ہلاک ہوئے۔ حکومت کی حمایتی فورسز نے گاؤں پر 4 بم گرائے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ان کا نشانہ طالبان کا ٹھکانہ تھا۔ سن 2019 کے ابتدائی 6 ماہ میں افغان اور امریکی فورسز کی جانب سے کی جانے والی مختلف کارروائیوں میں شدت پسندوں کے مقابلے میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ فضائی حملے میں حبیب کے خاندان کے 5 افراد ہلاک ہوئے۔ حبیب بتاتے ہیں کہ ان کا گاؤں لڑائی کی زد میں آ گیا۔
اگر آپ ہماری سڑک دیکھیں، حکومت کی سیکیورٹی فورس صرف چند میٹرز دور ہے۔ ہم سونے چلے گئے تھے، ہم نے سوچا کہ جہاز آ گئے ہیں اس لیے اب کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے انہوں نے ہمارے سامنے والے کمرے کو نشانہ بنایا، میں تیزی سے باہر نکلا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔
حبیب کی بہو کی چادر اب بھی گھر کے درخت سے لٹکی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کی عمر صرف 25 سال تھی جب وہ اس حملے میں ماری گئیں۔ افغانستان میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے تقریباً ہر سال ہی عام شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔
سیربین یہاں نصف کو پہنچا، ذرا دیر میں کھیلوں کی خبریں اور پھر پروگرام میں دیگر موضوعات شامل کریں گے۔
دنیا میں کہیں سے بھی جموں اور کشمیر میں اپنے عزیزوں سے رابطے کے لیے بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں۔ ہم اسے بی بی سی کی ریڈیو پروگرام نیم روز اور سیربین میں شامل کریں گے۔ یہ پیغام ٹیلی فون پر ریکارڈ کروانے کے لیے ڈائل کریں 0800-222-75۔ پاکستان کے باہر سے کال کرنے کے لیے اس نمبر سے پہلے 0092 کا اضافہ کیجیے۔ پیغام ریکارڈ کرواتے وقت اپنا مختصر تعارف ضرور شامل کریں۔
خبروں کے ساتھ میں ہوں نازش فیض۔ انڈیا اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں موہالی میں مد مقابل ہیں۔ اس سے قبل پہلا ٹی ٹوینٹی میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا تھا، جبکہ تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ 22 ستمبر کو بنگلور میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم آئندہ سال جولائی میں انگلینڈ کا دورہ کرے گی، جہاں پر وہ میزبان ٹیم کے خلاف 3 ٹیسٹ اور 3 ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کھیلے گی۔ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے آئندہ سال پاکستان کے خلاف مجوزہ سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے سلسلے میں دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 30 جولائی سے 3 اگست تک لارڈز میں کھیلا جائے گا۔ بنگلہ دیش میں جاری ٹی ٹوینٹی سہ ملکی سیریز میں آج بنگلہ دیش اور زمبابوے کی ٹیمیں چٹاگونگ میں مد مقابل ہیں۔ اس سے قبل کھیلے گئے میچ میں سیریز کی تیسری ٹیم افغانستان نے بنگلہ دیش کو 25 رن سے شکست دے دی تھی۔ سہ ملکی ٹی ٹوینٹی سیریز کے پوائنٹس ٹیبل پر افغانستان 4 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہے، جبکہ بنگلہ دیش کی ٹیم 2 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ فٹ بال کے ایونٹ چیمپئنز لیگ میں آج 8 میچز کھیلے جائیں گے۔ نمایاں میچز میں ڈائنامو زاگرب کا مقابلہ اٹلانٹا، پریس سینٹ جرمین کا مقابلہ ریئل میڈرڈ سے ہوگا، جبکہ اولمپیکوس ٹوٹنہم ہاٹسپر کے مد مقابل آئے گا۔ لیورپول کے مینیجر نے چیمپئنز لیگ میں پہلے میچ میں نیپولی کے ہاتھوں شکست کے بعد غصے کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ روز نیپولی نے لیورپول کو 2-0 سے شکست دے دی تھی۔ انگلینڈ کے گولف کھلاڑی جسٹن روس نے گھٹنے میں انجری کے بعد کہا ہے کہ وہ پی جی اے چیمپئن شپ کے تمام راؤنڈز میں شرکت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اینتھنی جوشوا نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ مستقبل میں مزید جوش و جذبے کے ساتھ فائٹس لڑا کریں گے۔ جوشوا کا اینڈی روئس کے ساتھ دوسرا مقابلہ دسمبر میں ہوگا۔ پہلے مقابلے میں کامیابی کے بعد روئس نے جوشوا کو شکست دے کر ورلڈ ہیوی ویٹ ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے نازش فیض سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں مختلف پہاڑوں کے غاروں میں موجود 86 معدنیات اور پودوں کے مرکب سے بنائی جانے والی سلاجیت جتنی آسانی سے دکانوں میں مل جاتی ہے، پہاڑ کی بلند و بالا چوٹیوں پر اس کی تلاش اتنی ہی دشوار ہے۔ سلاجیت کے نکالنے اور بنانے کا عمل کتنا محنت طلب ہے اور اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں، مکمل تفصیل جاننا چاہیں تو آنا ہوگا ہماری ویب سائٹ پر، جہاں تفصیلی آرٹیکل موجود ہے۔ پتہ ہے bbcurdu.com۔ اور اب رخ کرتے ہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا، جہاں سیکیورٹی لاک ڈاؤن کو آج 45واں روز ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں علیحدگی پسند رہنما سید علی گیلانی نے آج صبح ایک پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی۔ نامہ نگار ریاض مسرور بھی اس موقع پر وہاں موجود تھے۔ دہلی سے ہمارے ساتھی شکیل اختر نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے پریس کانفرنس کی تفصیل پوچھی۔
جی، آج کوئی 1.5 ماہ بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوا تھا کہ جو حریت کانفرنس کے ایک دھڑے کے رہنما ہیں سید علی گیلانی، انہوں نے 2 روز سے ان کی پارٹی کی طرف سے میل آ رہے تھے، چونکہ میل تک ایکسس محدود ہے اس لیے 2 روز سے وہ میل آ رہے تھے، اور سبھی صحافیوں کو مدعو کیا گیا تھا ایک اہم پریس کانفرنس کے لیے ان کی رہائش گاہ پر، سری نگر کے نواح میں، حیدرپورہ میں واقع ہے وہ۔ تو جب ہم صبح پہنچے وہاں، تو وہاں پہ پولیس نے بتایا کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہو جائے گی اگر آپ یہاں جمع ہو جائیں گے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اس کے بعد صحافیوں اور پولیس کے درمیان کافی دیر تک مباحثہ بھی ہوا، اور انہوں نے بعد میں سینئر پولیس اہلکاروں کو وہاں پہ بلایا، اور وہاں سینئر پولیس اہلکاروں نے ہمیں بتایا کہ ان کو اس پریس کانفرنس کے بارے میں چونکہ کوئی اطلاع پہلے سے نہیں ہے، اس لیے اس پریس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے یا اسے منعقد کرنے کے لیے ضلع مجسٹریٹ کی اجازت ضروری ہے۔ تو اس طرح سے وہاں پہ کوئی 1 گھنٹے تک وہاں ایک تعطل سا بنا رہا، لیکن گیلانی صاحب کی رہائش گاہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی اور بعد میں صحافی وہاں سے نکل گئے۔
تو یہ جو سید علی شاہ گیلانی کی طرف سے جو پریس کانفرنس بلائی گئی تھی جو نہیں ہو سکی، تو کوئی اندازہ لگ سکا کہ وہ کس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے تھے کچھ؟
جی، دعوت نامہ بالکل مختصر تھا، اس میں صرف یہ لکھا تھا کہ سید علی گیلانی پریس کانفرنس کا خطاب کریں گے۔ اس میں پریس کانفرنس کا موضوع یا ایجنڈا اس کا ذکر نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے یہ طویل مدت کے بعد جب سے دفعہ 370 کو ہٹایا گیا ہے اس کے بعد والی جو صورت حال ہے اس میں یہ کوئی 45 روز بعد اپنی نوعیت کا پہلا دعوت نامہ ہے، کیونکہ میر وائز عمر فاروق بھی گھر میں نظر بند ہیں اور یاسین ملک تو تہاڑ جیل میں ہیں، تو یہی تین قائدین جو ہیں 2016 میں بھی یہاں کے ایجیٹیشن میں وقتاً فوقتاً اپنے کیلنڈر جاری کرتے تھے، اس بار ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ جو ہڑتال ہے وہ کسی علیحدگی پسند کی کال پہ نہیں بلکہ لوگ خود کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس لیے اسی ہڑتال کو کوئی سمت دینے کے لیے یا جو مزاحمت ہو رہی ہے اس فیصلے کے لیے اسے کوئی سمت دینے کے لیے ایسا اندازہ کیا جاتا ہے کہ انہیں کوئی ایسا پیغام دینا ہوتا ہے۔
اطلاعات ہیں کہ کل سابق مرکزی وزیر اور بی جے پی کے رہنما یشونت سنہا اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ سری نگر جانا چاہتے تھے، لیکن انہیں ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا گیا، لیکن ان کے باقی ساتھیوں کو جانے کی اجازت دی گئی ہے، اس کے بارے میں کچھ خبر ہے آپ لوگوں کو؟
جی، کئی ایسی تنظیمیں ہیں جو سول سوسائٹی ہے یا سابق سیاستدان یا سابق بیوروکریٹس ہیں، تو یشونت سنہا چونکہ 2016 سے ایکٹیو تھے، وہ یہاں پہ میر وائز عمر فاروق کے ساتھ میٹنگ بھی کر چکے ہیں 2016 میں، لیکن چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے کسی سیاسی سرگرمی کی،
اور زندگی اس وقت واقعی جو وہاں پہ چل رہی ہے اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟
جی، عام زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، معاملہ جوں کا توں ہے، ایک تعطل سا بنا ہوا ہے، سڑکوں پر کمرشل ٹرانسپورٹ بالکل متواتر غائب ہے اور تجارتی سرگرمیاں بھی نہیں ہیں جنوب سے شمال تک، اور انٹرنیٹ پر تو بدستور پابندی ہے اور موبائل فون پر بھی پابندی ہے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی ریاض مسرور، جن سے نامہ نگار شکیل اختر تازہ صورتحال پر بات کر رہے تھے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 4 اگست کو جب حکومت نے بندشوں کا نفاذ کیا تو جہاں عوام کے معمولات زندگی متاثر ہوئے، وہیں طالب علموں کی پڑھائی بھی شدید متاثر ہوئی۔ وادی اور دیگر علاقوں میں ٹرانسپورٹ، کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں تو تاحال معطل ہیں، ایسے میں کشمیری بچوں کو تعلیمی نقصان سے بچانے کے لیے مختلف علاقوں میں اساتذہ نے نجی ٹیوشن سینٹرز قائم کیے ہیں۔ ایک ایسے ہی ٹیوشن سینٹر کی تفصیل بتا رہے ہیں سری نگر سے ہمارے ساتھی ماجد جہانگیر۔
سری نگر سے 30 کلومیٹر دور چار شریف علاقے میں کچھ نوجوانوں کی اور سے قائم کیے گئے ٹیوشن سینٹر میں ان چھاتراؤں کی آوازیں ہیں جو بیتے 44 دنوں سے اپنے اسکول گئے نہیں ہیں۔ ہر دن سینکڑوں چھاتر یہاں صبح 8 بجے پہنچ جاتے ہیں اور 2 گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں۔ ربا طارق بھی اسی ٹیوشن سینٹر میں روزانہ پہنچ جاتی ہے۔ وہ 5 اگست سے کشمیر میں تناؤ پون حالات کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ انہوں نے کس طرح گھر پر اپنے دن گزارے۔
میں گھر پہ جو سلیبس تھا اس کو ریوائز کرتی تھی، کچھ دن وہاں ننیحال خالہ والا کے گھر گزار کے پھر بھی گھر ہی آ گئی، کیونکہ پھر بھی کتنے دن وہاں پہ رہتے۔ پھر اس کے بعد گھر پہ ہی جو ایکسٹرا پڑھائی کی، پھر بھی اس میں گائیڈنس کی ضرورت پڑی۔ اس کے بعد جب مطلب ٹیچرز بھی اویلیبل نہیں تھے تو پھر آہستہ آہستہ سے ان سے بھی کمیونیکیشن بھی ختم ہو گیا تھا۔
غور طلب ہے کہ بیتے 5 اگست کو بھارت سرکار کی اور سے جموں کشمیر سے انوچھید 370 ہٹائے جانے کے بعد کشمیر میں تناؤ برقرار ہے اور کشمیر کے سبھی کاروباری ادارے، پبلک ٹرانسپورٹ، اسکول کالج، موبائل فون اور انٹرنیٹ بند ہیں۔ ٹیوشن سینٹر کو شروع کرنے والے عرفان احمد کے لیے یہ کام کوئی آسان نہیں تھا۔
بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی گاڑی نکالی، ہم بچوں کے گھر گئے اور ان کو ایک جگہ آنے کے لیے کہا کہ جو ہمارا یہاں پہ سینٹر تھا، یہاں پہ خالی جب ہم نے اس انیشیٹو سٹارٹ کیا تو 5-10 بچے آئے، اور جو حالات کرنٹ سچویشن ہے ہماری کشمیر کی، تو اس کے مد نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے جو یہاں کے جو کچھ بچے ہیں ان کو والنٹیئر بیسس پہ ان کو ہم نے پڑھانا سٹارٹ کیا، تاکہ وہ اس جو ان کا جو انوائرمنٹ ہے ایجوکیشن کا وہ اس سے دور نہ رہے۔
عرفان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں ہمیشہ ڈر رہتا ہے،
پتہ نہیں رہتا کہ جب ہم صبح کو نکلتے ہیں کہ آگے 10 والے منٹ میں کیا ہونے والا ہے، تو اس طرح کی جو تھریٹ جیسے رہتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے پروٹیسٹرس آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے جو ملٹری ہے ان کی امپوزیشن ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرح کا جو کھو بیٹھا ہوا ہے۔
ربا اور یہاں انسٹیٹیوشن سینٹر میں آنے والے 200 سے ادھک چھاتروں کو اس بات کی جانکاری نہیں کہ آخر ان کو کب اپنے اسکولوں کا رخ کرنا ہوگا۔ ماجد جہانگیر، بی بی سی، سری نگر۔
اسرائیل میں رواں سال دوسری مرتبہ ہونے والے عام انتخابات میں 5 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے بنیامین نتن یاہو اور سابق آرمی چیف کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ 1999 کے بعد پہلی مرتبہ 60% سے زائد ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ فلسطینی مذاکرات کار سیب ارکات نے امید ظاہر کی ہے کہ اسرائیل کی نئی حکومت مشرق وسطی میں 2 ریاستی حل کو قبول کر لے گی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں سارا عتیق۔
اسرائیلی ووٹرز 5 ماہ میں دوسری بار عام انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ رواں سال 9 اپریل کو ہونے والے انتخابات میں نتن یاہو کی قدامت پسند لکڈ پارٹی اور بینی گانٹس کی بلو اینڈ وائٹ پارٹی 35-35 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی تھی۔ انتخابات کے بعد نتن یاہو اتحادی جماعتوں کے ساتھ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے تھے، لیکن وہ اپنے سابق وزیر دفاع اویگدور لیبرمین کی حمایت کے حصول میں ناکام رہے تھے، جس کے بعد پارلیمنٹ تحلیل اور دوبارہ انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ اسرائیل میں گزشتہ روز ہونے والے عام انتخابات میں 60 لاکھ سے زائد ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے سینٹرل الیکشن کمیٹی نے 3,000 نگران تعینات کیے۔ رائے شماری کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں بڑے امیدواروں کے درمیان فرق اتنا کم ہے کہ کسی کو واضح طور پر فاتح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نتن یاہو کا کہنا ہے کہ ان انتخابات میں مقابلہ بہت ہی کڑا ہوگا۔
اسرائیل کو ایک مضبوط مستحکم صہیونی حکومت کی ضرورت ہے، ایک ایسی حکومت جو یہودی عوام کی قومی ریاست کی حیثیت سے جانی جائے۔ ایسی حکومت کہیں اور نہیں ہو سکتی جو عرب صہیونی مخالف جماعتوں پر جھکاؤ رکھے، ایسی جماعتوں پر جو یہودی اور جمہوری ریاست کی حیثیت سے اسرائیل کے وجود سے متفق نہیں ہیں، ایسی جماعتیں جو ان دہشت گردوں کی حمایت کرتی ہیں جو ہمارے فوجیوں اور بچوں کو ہلاک کرتی ہیں۔
نتن یاہو کے حریف سابق فوجی سربراہ بینی گانٹس نے اپنے آبائی علاقے روش ہائین میں ووٹ ڈالا، اور اس موقع پر انہوں نے ملک میں کرپشن اور انتہا پسندی کے خاتمے کے عزم کا اظہار کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہم بغیر کسی بدعنوانی اور انتہا پسندی کے یہاں تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
آج رات یہاں آ کر میں انتہائی خوش ہوں، ہم حتمی نتائج کا انتظار کریں گے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اسے اپنے انداز سے پورا کیا ہے۔ اب تک کے جو نتائج نظر آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ نتن یاہو کو انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم ایک ایسی اتحادی حکومت بنانے کے لیے کام کریں گے جو عام عوام اور ملک کے مفاد میں ہو۔
دوسری جانب فلسطینی مذاکرات کار صہیب ارکات نے امید ظاہر کی ہے کہ اسرائیل کی نئی حکومت مشرق وسطی میں 2 ریاستی حل کو قبول کرے گی۔
مجھے امید ہے کہ اسرائیل میں جو بھی حکومت تشکیل پائے گی وہ قبضہ ختم کرنے کی اہمیت کو سمجھے گی، فلسطین کی ریاست کی آزادی کی اہمیت کو سمجھے گی، اور مشرقی یروشلم کی دارالحکومت کی حیثیت سے سرحدوں پر توجہ مرکوز کرے گی جو ریاست اسرائیل کے ساتھ مل کر امن اور سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں۔
فلسطینی تنظیم حماس کے ترجمان حاسم قاسم کا کہنا ہے کہ وہ انتخابی نتائج کے بعد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان امن کے قیام سے متعلق زیادہ پر امید نہیں ہے۔
یہ واضح ہے کہ اسرائیلی عوام کے پاس بنیاد پرست جماعت یا انتہا پسندوں میں سے کسی کو بھی منتخب کرنے کا حق ہے۔
سیر بین یہاں اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں نادیہ سلیمان، پروڈیوسر ایاز اسلم اور اسٹوڈیو مینیجر اسرار الحق، آسی انصر سمیت سیربین کی پوری ٹیم کو اجازت۔ جاتے جاتے خبروں کا خلاصہ سات سہیل سے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے تحصیل چونیا میں 8 سالہ بچے کے ساتھ ہونے والی مبینہ جنسی زیادتی اور قتل کے واقعے کے بعد مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان نے اب سے کچھ دیر قبل ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ تیل کی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کے پیچھے بلا شبہ ایران ہی تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ رابرٹ اوبرائن ان کے نئے مشیر قومی سلامتی ہوں گے، اس سے قبل جان بولٹن اس عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے جرمنی جانے کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی درخواست پاکستانی حکومت نے مسترد کر دی ہے۔ وینزویلا کی قومی اسمبلی کے نائب صدر ایڈگو زمبرانو کو ایک فوجی اڈے سے رہا کر دیا گیا ہے، ان پر الزام تھا کہ نکولس مدورو کے خلاف انہوں نے ناکام فوجی بغاوت میں ملوث رہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔